بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 581، سورہ نساء آیت نمبر 71، 72، 73، 74.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يا ايها الذين امنوا، اي وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، خذوا حذركم، اپنے ہتھیار کو سنبھال لو، یعنی ہتھیار اور جنگ کی تیاری، اس کا اہتمام رکھو. فانفروا ثبات، اور نکل پڑو چھوٹی چھوٹی جماعت کے ساتھ. ثبات کہتے ہیں چھوٹی جماعتوں کو، اکیلے مت نکلنا بلکہ چھوٹی سی جماعت کے ساتھ نکلنا. او انفروا جمیعا، یا اکٹھے سب کے سب نکلنا. وَإِنَّ مِنْكُمْ، بے شک تم میں کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی منافقین، لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، جو نکلنے میں دیر لگائیں گے، پسو پیش کریں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے جنگ میں جانے کے بعد، خدا نخواستہ ناکامی ہو گئی، قال تو کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر انعام کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، میں بچ گیا. ولئن اصابکم فضل من اللہ، اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے فضل حاصل ہو جائے، یعنی مال غنیمت مل جائے، کامیابی نصیب ہو جائے، لیقولن، تو وہ ضرور یہ بات کہیں گے، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں. اس طرح کی پوزیشن ہے، کیا کہیں گے، يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ، کاش کہ میں بھی اس جنگ میں شریک آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا. کیوں؟ جنگ میں یہاں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں فائدہ نظر آ رہا ہے، مال غنیمت مل رہا ہے، فتح نصیب ہو رہی ہے. فافوز فوزا عظیما، پس میں بھی بہت زبردست کامیابی حاصل کر لیتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں وہ لوگ، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں آخرت کے عوض میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، قتال کرے گا، فیقتل، اور اس کی وجہ سے وہ مارا جائے، شہید ہو جائے، او یغلب، یا غلبہ پا جائے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو زبردست اجر عطا کریں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہتھیار کو سنبھال لیں، یعنی جنگ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کر کے رکھیں، جن تدابیر کے ذریعے سے آدمی اپنی مدافعت کر سکتا ہے، اس کو اس کا انتظام کر دے. اور دوسرے فرمایا اقدام بھی ہونا چاہیے، آگے بڑھنا بھی چاہیے، جب وقت پڑے آگے بڑھنے کا تو آگے بھی بڑھے. لیکن آگے بڑھنے کی دو شکل بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک شکل یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر نکلیں، یا اکٹھے سب نکلیں، دو شکل ہے، اکیلے مت نکلیں. لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فانفروا ثباتن، ثبات ثبتن کی جمع ہی ہے، عربی میں سبت سبتہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت، اتنی چھوٹی جماعت جس کے اندر آدمی دستہ بنا کر، فوجی دستہ بنا کر بھیجا جا سکے، ایک دم کم بھی نہیں، ایک دم زیادہ بھی نہیں، ایک معتدل جماعت کو. اس آیت کے اندر نازل ہونے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے، شروع میں آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی، شہداء کی، صدیقین، شہداء صالحین کی موافقت اور معیت عطا فرمائی، معیت نے ساتھ رہنا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے. یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ اتنا بڑا درجہ نصیب ہونے کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سلینڈر کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تب جا کے یہ دولت ملتی ہے. اب جب اتنی بڑی دولت ملنے کے لیے اتنے سب پاپڑ بیلنے پڑے، اللہ اور اس کی اطاعت، رسول کی اطاعت کہنا آسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن جب موقع آتا ہے تو جان مرتی ہے. جب موقع آتا ہے تو انسان کو اس کے لیے بہت اپنے نفس کے خلاف کھیل کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے. عام حالات میں آدمی بہت کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کہنے کو بہت آسان، لیکن جب وقت پڑے گا تب امتحان ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حقیقتاً کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. جب تب جا کر اتنی بڑی دولت اس کو نصیب ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ نفع کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے، ضعیف الایمان لوگ، کمزور ایمان، لیکن جب حالات آئے تو متزلزل ہو گئے، واپس چلے گئے. اس بنیاد پر حق تعالی کی طرف سے جب یہ اعلان آیا کہ تم کو ایمان کے اندر پختگی کے ساتھ رہنا چاہیے، ایمان میں تزلزل اور دگمگاہٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے، یہ حکم آنے کے بعد بہت سے لوگ پچھلے پیر واپس چلے گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کہ صاحب اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنے ہتھیار کو سنبھالیں اور ایمان میں مضبوطی دکھائیں، یہ کہنے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. اس موقع پر یہ سب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جن کے ایمان میں ابھی کمزوری ہے، وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نکلے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ سمجھ جائیں اگر ایمان میں رہنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ان کے اندر قوت ہونی چاہیے، وہ پہلے سے ریڈی اور تیاری والی پوزیشن کے اندر رہیں، وہ اقدامی صلاحیت بھی ان کے اندر رہے. یہ اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ تیاری کرو. معلوم ہوا تیاری کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو. آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور ظاہری اسباب اختیار نہ کریں، یہ عقل مندی نہیں. ظاہری اسباب اختیار کر کے پھر توکل کرے تب درست ہوتا ہے، تب صحیح ہوتا ہے. کوئی اسباب اختیاری نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اس سے کام تھوڑی چلے گا. آپ شادی ہی نہ کریں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے میرے کو بچہ ہوگا، کیسے ہوگا آپ کو؟ آپ اپنے جانور کو باندھ کر رکھتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے جانور کہیں نہیں جائے گا. جانور جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ جانور کو یہ تھوڑی معلوم ہے کہ آپ نے اس طرح کی قسم کھا رکھی ہے اور آپ بڑے متوقع ہیں، جانور کو تھوڑی معلوم ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تم پہلے اپنے جانور کو باندھ کر رکھو، پھر اللہ پر توکل اور اعتماد رکھو کہ انشاءاللہ جانور کہیں نہیں جائے گا. جانور کو چھوڑے رکھا ہے وہ باندھے بغیر اور اطمینان رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں کہیں نہیں جائے گا، کیسے نہیں جائے گا؟ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ عین توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں. دوسرے یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بندھنے کو، اختیار کرنے کو، اقدام کرنے کو سب کچھ کہا، لیکن اس پر کامیابی کا وعدہ نہیں کیا ہے. دیکھیں کہیں ہے کہ دیکھیں اتنی آیتیں آپ نے پڑھی کہیں ہے آپ کو مل رہا ہے ہم تم کو اس پر کامیابی دیں گے، تم آگے بڑھو گے تو تم کو ہم نجات دیں گے، کہ یہ نہیں کہا ہے. یہ ضرور کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوگا، شہید ہوگا یا غلبہ پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہتھیار کے اختیار کرنے پر، اسباب کے اختیار کرنے پر یہ نہیں کہا ہے. اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یاد رکھیے نصرت الہی کے لیے اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ کی نصرت ہوتی ہے. اور چیزیں اختیار کر کے چیزوں پر آپ وہ نہ کریں، اپنی توجہ نہ رکھیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے کامیابی ملے گی، بلکہ کامیابی اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے. اسباب اختیار کرو یہ کہا، لیکن اسباب یہ تمہاری کامیابی کے لیے دلیل نہیں ہے. کامیابی حق تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ گویا انسان کے عقیدے میں اور خیالات میں بات بٹھائی جا رہی ہے، اسباب یہ مؤثر نہیں ہوتے، مؤثر حقیقی حق تعالیٰ کی ذات ہے. آپ علاج کر رہے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے علاج کیجئے، لیکن علاج کو یہ مت سمجھیے کہ علاج کے ذریعے آپ کو صحت ہوگی، عافیت ہوگی، بلکہ عافیت دینے والے اور صحت دینے والے حق تعالیٰ ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ صحت علاج نہ کریں، علاج کر کے علاج پر بھروسہ نہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں. یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے. آپ گاڑی بنا لیں اور گاڑی بنا کر پھر آپ چلے جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منگلور تک یا جہاں کہیں آپ کو جانا ہے پہنچا دے گا. گاڑی وہیں پہنچائے گی، حق تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کو پہنچائے گی، لیکن گاڑی آپ کو اختیار کرنا بھی چاہیے، تب جا کے آپ پہنچیں گے. لیکن گاڑی پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد اللہ کی ذات پر کہ حق تعالیٰ پہنچائیں گے. آپ نے اختیار کر لیا، چنانچہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، آپ کی گاڑی فیل، سامنے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، جانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو وقت پر پہنچنا ہے. تو اس وقت آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہوتی ہے. تو آپ کی گاڑی آپ کو ہاتھ فیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آپ نے گاڑی پر اعتماد کیا تھا، سب کچھ بندر بکواس نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب وہاں کام جو کر رہی ہے گاڑی نہیں کر رہی ہے، حق تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کر رہی ہے، وہ آپ کو پہنچا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے، اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر نظر نہ ہو، مؤثر حقیقی اثر پیدا کرنے والی ذات اور طاقت وہ اللہ کی طاقت ہے. اور تیسرے یہ بھی فرمایا فنفقوا سباتن، جدی جدی ایک چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر نکلو، اکیلے مت نکلو یا اکٹھے نکلو. اکیلے نکلیں گے تو سامنے والا دشمن آسانی سے ہم پر کنٹرول کر لے گا، اور اس طرح سے اکیلے اکیلے جھڑتے چلیں گے تو پھر انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا. اس لیے شریعت نے کیا حکم دیا، دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے نکلنا ہے اللہ کے راہ میں تو جماعت کے ساتھ نکلنا، چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر، اکٹھے اکٹھے، اکیلے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں بھی، بلکہ آپ سفر میں بھی نکلیں تو بھی فرمایا گیا کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ نکلیں، اکیلے مت نکلیں. اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، دو سفر کرنے والے شیطان ہیں، وہ بھی نہیں. وہ وقت پڑا اور کبھی ضرورت پڑی تو بات الگ ہے، لیکن عام طور پر آدمی کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. اور تین آدمی جماعت ہیں، چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے خیر الصحابہ، بہترین ساتھی چار ساتھی، اور بہترین دستہ وخیر السرایا، بہترین دستہ فوجی دستہ 400 آدمیوں والا ہے، اور بہترین لشکر، لشکر میں بڑا دستہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو، اور لشکر کہتے ہیں بڑے بڑی بڑی جماعت، اور بڑا بہترین لشکر جس میں 4000 آدمی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو سفر کے اندر اپنا ایک ساتھی رکھنا چاہیے. یہ معلوم نہیں کیا ہو جائے سفر میں اور کس طرح کے حالات پیش آ جائیں. آدمی اکیلا رہتا ہے تو بڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور دو تین آدمی ساتھ میں موجود ہوں، تین آدمی کم از کم موجود ہوں، تو ایک نہ ایک کے لیے سہارا بن جاتا ہے اور موقع موقع سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کو. اس لیے یہاں بھی ہم کو حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو آدمی کو اس طرح سے جماعت کے ساتھ نکلنا چاہیے، تنہا نہیں ہونا چاہیے. تنہائی پر شیطان بھی حملہ کرتا ہے، ایسے جیسے ایک بھیڑیا تنہا بکری مل جائے تو بکری پر حملہ کرتا ہے. چنانچہ آپ نے حکم بھی فرمایا حدیث شریف میں کہ جماعت کے ساتھ رہو، مل جل کر رہو. اکیلے جب رہو گے تو تم پر شیطان حملہور ہوگا، ایسے جیسے ریور سے ایک بکری جب الگ چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر حملہ کر کیا جاتا ہے، دوسرے جانور اس پر حملہور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب انسان آپس کے جوڑ سے نکل کر اکیلا جاتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے. چنانچہ حدیث میں ومن شز شز فی النار، جو تنہا گیا وہ جہنم میں بھی تنہا گیا، یعنی جماعت سے متنفر ہو گیا، اجتماعی زندگی سے الگ چلا گیا، وہ اس کا خطرہ رہے گا کہ وہ جنت جہنم میں بھی اکیلا چلا جائے گا. سارے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اجتماعی زندگی کی بھی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ یہاں بھی حکم دیا گیا کہ اجتماعیت کے ساتھ نکلو، بھلے چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو. حق تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ الحمد، نشہد ان لا الہ الا اللہ.